بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال الله تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ سلامتی کا دین ہے. جناب رقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور عرب و عجم کے بڑے بڑے لوگوں کو خطوط لکھے اور ان میں اس طرح عبارت آتی ہے: اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ. اسلام کتنا حسین دین ہے، اتنا زبردست دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، تم پہ کوئی سلامتی بھیجے، تو ضروری ہے کہ تم اس کو جواب میں سلام کہو، جواب میں اس پہ سلامتی بھیجو، اور وہ جواب بہت زیادہ اعلی مرتبے کا ہو، بے احسن منہا، یا کم از کم جیسا سلام، جیسی دعا، جیسی سلامتی مسلمان بھائی نے آپ کے لیے کہی ہے، ویسی سلامتی، ویسا سلام، ویسی دعا آپ نے اس کو واجب کے درجے میں جواب دینا ہی دینا ہے. اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ ایک مسلمان پہ سلام کا جواب دینا واجب کہا گیا ہے شریعت میں، کیوں کہا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے احکام کی دو قسمیں ہیں. کچھ احکام کہلاتے ہیں حقوق اللہ اور کچھ احکام کہلاتے ہیں حقوق العباد. اور شریعت مطہرہ میں دونوں ہی کے بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے اور دونوں حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمارے دین میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. عوام میں مشہور ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی، البتہ حقوق اللہ کی معافی ہو جاتی ہے. یہ غلط العام ہے، غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندوں کا حق زیادہ اہم ہے یا خالق اور رازق اور معبود اور الہ کا حق زیادہ اہم ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے مسئلہ بالکل واضح ہے. ظاہر بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہمیں رزق دیا، اس کا حق کی ادائیگی یقیناً بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق اللہ ادا کر لیے جائیں اور حقوق العباد کو پامال کر دیا جائے، نہیں، اس کی اجازت نہیں. بلکہ فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی رحمتوں والے ہیں، اللہ تعالی کی کبریائی بہت عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل وہ کائنات سے بڑھ کر ہے، ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ گناہگار بندہ، خطاکار بندہ، غافل بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے فضل و کرم کا مستحق بن جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی آدمی، کوئی مرد اس میں درمیان میں حائل ہو نہیں سکتا ہے. جبکہ حقوق العباد اس کا تعلق بندوں سے ہے، اس کا تعلق ایک مخلوق سے ہے، ایک عارضی انسان سے ہے جو آج ہے کل نہیں ہوگا. اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ حقوق العباد کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد کی پامالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی بندہ لے لے، اور حقوق العباد کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. اس لیے علماء نے بہت زیادہ اس پہ تاکید کی ہے. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم نے ایک بہت بڑا عمل دیا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی گناہوں کی توبہ کرنا، معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا. اور عربی میں اسی کو استغفار کہتے ہیں، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود رہے اور کفار اور مشرکین نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کی کوئی حد نہیں چھوڑی، خواہ وہ کعبہ مشرفہ کے قریب آپ کو تکلیف پہنچانا ہو یا شعب ابی طالب ہو یا طائف کا سفر ہو یا نمازوں سے روکنا ہو یا نمازوں کے دوران آپ کو تکلیف پہنچانی ہو, یہ اعمال بہت خطرناک اعمال ہیں. اور اللہ کے رسول اور نبی کو تنگ کیا جائے یا ان کے خلاف کوئی عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو معاف نہیں کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں تشریف لائے, ان کو بہت زیادہ سمجھایا اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے اس پیغام یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, دشمنوں کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تمام قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے. اور حضرت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایک ایسی عجیب الغریب چیز آپ ہمیں دکھائیے کہ ہم واقعتاً مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور معجزے کے طور پہ انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی ہمارے درمیان میں رہے, چلے پھرے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اونٹنی آ جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نافرمانی کرو گے, نبی کے خلاف چلو گے اور اللہ کی نشانیوں کو پامال کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور انہوں نے وہی کیا جس کا خطرہ تھا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پورے کے پوری بستی, پورے کے پورے مدائن صالح پہ ایسا عذاب آیا کہ جبرائیل امین سے کہا گیا کہ ان کو خوفناک آواز سے مار دیا جائے. ایسی ہیبتناک آواز آئی کہ ان کے خوف کے مارے کلیجے منہ میں آ گئے اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ, کوئی باقی نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اس عاجز و فقیر کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں یہ بھی موقع دیا کہ ہم مدائن صالح گئے. بڑا عجیب ماحول ہے وہاں پہ اور قرآن کریم کی حقانیت کے منہ بولتے دلائل, قرآن کریم کی سچائی کے سامنے ظاہر باہر دلائل وہاں پہ موجود ہیں. بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں میں انہوں نے پتھر کو کاٹ کے گھر بنائے ہیں. ایک گھر نہیں, دو گھر نہیں, خدا جانے کوئی ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں. اور پورے پوری بلڈنگیں, پورے پورے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں. یہاں پہاڑ کے اس طرف سے آپ داخل ہو جائیں, اندر اندر سے ایک کمرے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, آخر کار آپ پہاڑ کے دوسرے کونے پہ باہر نکلیں گے. اور گھروں کے اندر بڑے بڑے الماریاں بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے دیواروں کے اندر जगहें बनी हुई हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। कहते हैं इसमें ये कौम समूद वाले सोते थे, और वहां पे वो पहाड़ भी मौजूद है जिस पहाड़ से अल्लाह के हुक्म पर हजरत सालेह अलैहि सलाम की दुआ से ऊंटनी निकली थी। और वो बहुत बड़ा प्याला जिसमें आदमी उतर जाए तो नजर ना आए, वो प्याला भी वहां मौजूद है। उस प्याले में वो ऊंटनी का दूध निकाला जाता था, और ऊंटनी के कत्ल के बाद जो उसका बच्चा पीछे रह गया था उसने फरियाद की, रोया, आसमान की तरफ देख के आवाजें निकाली। अल्लाह के हुक्म से जिस पहाड़ से वो निकला था वही पहाड़ वापस खुला और ऊंटनी का बच्चा वापस पहाड़ में चला गया, गायब हो गया। हमारे शेखुल मशाइख भी थे, उस्ताजुल असातिजा भी थे, अरब व अजम के उस्ताज थे, हजरत मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदीना मुनव्वरा जामिया इस्लामिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और मस्जिद नबवी के तमाम बड़े असातिजा और आइम्मा के शागिर्द थे। वो फरमाते हैं कि यहां मदीना मुनव्वरा के बुजुर्ग कहते हैं कि आज भी हजरत सालिह की ऊंटनी पे जो जुल्म किया गया और उस बच्चे की फरियाद आज भी उसकी आहो फगां सुनाई देती है। और हजरत ने खुद फरमाया कि मैं गया मदाइन सालिह में, कई दिन रहा और रात के वक्त ऐसी आवाजें सुनाई दी गई कि वो आवाजें कायनात में कभी नहीं सुनी है। ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि आजकल मुसलमानों के दरमियान ये बहस चल रही है कि ये जो हालात पैदा हुए हैं सैलाब के, तूफान के, फसाद के, मुश्किलात के, क्या ये अजाब है या ये कोई आजमाइश है। इस बारे में मैंने देखा कि हमारे कुछ भाई फिक्रमंद थे। मेरे मोहतरम भाइयों, असल मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से कलिमा गो मुसलमान हैं, उम्मत मुहम्मदिया के अफराद हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब के तस्दीक करते हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका वो हमारे लिए मुक्तदा है और उसी के पीछे चलने में हमारी कामयाबी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे फरमाया है कि ए पैगंबर, जब तक आप इनके दरमियान में मौजूद हैं हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। अबू जहल ने अपनी जहालत की हद करते हुए काबा के पर्दे को पकड़ के ये दुआ की कि अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम पे पत्थर बरसा दीजिए। उलमा कहते हैं जब इंसान तकब्बुर और जहल की तमाम हदें पार कर जाए तो उसकी अकल पे पर्दा आ जाता है और वो सही के बजाय गलत दुआएं करना शुरू कर देता है। दुआ करनी चाहिए थी कि अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हमें हिदायत दीजिए, ए अल्लाह अगर हम सीधे रास्ते पे नहीं हैं तो हमें सीधे रास्ते पे ले आइए। ये दुआ हम हर नमाज की हर रकात में करते हैं और यही इस्लाम का लाहे अमल है, यही सूरह फातिहा का दावा है, यही तरीके दुआ है। और सूरह फातिहा में मुसलमान को एक यही तालीम दी गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते की रहनुमाई दे दीजिए। लेकिन उसने दुआ की कि अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम पे पत्थर बरसा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब कुरान करीम में नाजिल फरमाया और कहा है पैगंबर, जब तक आप मौजूद हैं अजाब नहीं आएगा। اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کریم کے آیات پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جس سرزمین پہ موجود ہوتے ہیں اس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتے. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفر کا کہا گیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا. اور حضرت یونس علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لما آمنوا, وہ ان کی ایمان لائے اور اللہ نے قبول کیا جب پیغمبر واپس تشریف لے گئے. لیکن الایمان بین الخوف والرجاء, حدیث شریف میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے صدق دل سے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کچھ لوگ ایسے نکلے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ کافر ہو گیا, کسی سے خطا ہو جائے تو وہ کافر ہو گیا, کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ بھی کافر ہو گیا, اور وہ ہر ایک کو اسلام سے خارج کہتے تھے, اس لیے اس فرقے کا نام پڑ گیا خوارج. خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, اور وہ ایمان ایک بادل کی طرح یا ہوا کے ایک جھونکے کی طرح آسمان پہ اس کے اوپر اوپر رہتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی, استغفار کر لیا تو ایمان واپس اس پہ نازل ہو جاتا ہے, اور اگر اس نے توبہ اور استغفار نہیں کی تو وہ ایمان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں, ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے, ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے, اور ایمان جب ایک دفعہ اس کا نور حاصل ہو جائے, اس کی روشنی حاصل ہو جائے تو اس ایمان کی روشنی کو گناہ کی تاریکی بجھا سکتی نہیں ہے. اور وہ مسلمان جو خطاکار ہے یا گناہگار ہے, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کرتے ہیں. استغفار کس چیز کا ہوگا؟ استغفار کی نسبت جب پیغمبر کی طرف کی جائے تو اس کا معنی اور مطلب بدل جاتا ہے, اور استغفار کی نسبت جب امتی کی طرف کی جائے تو اس کا معنی اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اے پیغمبر اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, یہ عقیدہ بالکل واضح ہے, اور اے پیغمبر آپ استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصومین ہیں, انبیاء سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا. گناہ تو دور کی بات ہے, انبیاء سے خلاف مروت کام ثابت نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو عالی اخلاق کے خلاف ہو, جو عالی غیرت کے خلاف ہو, جو حمیت کے خلاف ہو, جو ایک کامل مرد کے شان کے خلاف ہو, ایسا کام کبھی کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے پیغمبر آپ کو ہم نے خلق کے عظیم درجات پہ فائز کیا ہے. لہذا پیغمبر کو جب استغفار کی تاکید کی جائے تو اس سے مراد رفع درجات ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہوتی ہے. سبح سبح للہ سبح اسم ربک الاعلی فسبح بحمد ربک، یہ جو تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی یاد ہے. صحابہ کرام نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے اللہ نے تمام قسم کے فضائل خاص کر دیے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے بڑے بڑے درجات مختص کیے ہیں، آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو جنت میں شفاعت ملے گی، لیکن آپ جو نماز پڑھتے ہیں اتنی طویل نماز، اتنی لمبی نماز کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی ہے، ورم آ گیا ہے، اتنی لمبی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا قدردان بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا محبوب بندہ نہ بنوں. ضروری ہے کہ درجات جتنے بھی عالی ہو جائیں اور اللہ نے آپ کو جتنے بھی اعمال کی توفیق دی ہو، لیکن اس کے باوجود اعمال سے مطمئن ہو کے یہ دعویٰ کر لینا کہ مجھ پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے. اللہ کے عذاب سے توبہ، اللہ کے عذاب سے امان، اللہ کے غضب سے محفوظ رہنے کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے، یہ اللہ سے عظیم اللہ کی قدرتوں پر یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم جو ٹوٹے پوٹے نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو قبول فرما لیں اور اس کے بدلے میں ہمیں غضب سے، عذاب سے بچا لیا جائے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی آیت ہے، اس پہ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم نے بندوں کے اعمال کے برابر حساب کتاب شروع کر دیا تو روئے زمین پہ کوئی جانور بھی نہیں رہے گا، اتنا سخت عذاب اور اتنی زیادہ پکڑ ہو سکتی ہے. لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے، مسلمان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کی تصدیق کر رہا ہے، مسلمان جو قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب مان رہا ہے، وہ مسلمان یقیناً جنت کا حقدار ہے. ایسے مسلمان کے لیے قرآن کریم نے وعدے کیے ہیں اور قرآن کریم کا وعدہ سچا وعدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی ضرورت بہت زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، ذبیح اللہ کے والد ہیں، ابو الانبیاء اور جد الانبیاء ہیں. انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، پہلے اپنا علاقہ چھوڑ کے فلسطین تشریف لے گئے، پھر فلسطین چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ میں اپنے معصوم بچے اسماعیل کو چھوڑ کے واپس فلسطین جانے کا حکم ملا چلے گئے، اور حضرت نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت نے بڑی بڑی مشکلات اٹھائیں. اپنا بیٹا بڑا ہو گیا تو اس کو ذبح کرنے کا کہا گیا، حضرت نے ذبح کرنے کی تیاری کر لی. تمام اعمال کے بعد جو حضرت نے دعا مانگی ہے، اس دعا پہ غور کیجئے گا، فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، یہ اعمال جو میں نے کیے ہیں یہ قبول کر لیجئے. حالانکہ کتنے مشکل اعمال ہیں، کتنے بڑے اعمال ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ انسان کا سوچ کے دل دہل جاتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ اولاد کو ذبح کرو تو میں تو نہ کرتا. مفتی صاحب نے فرمایا، کیا تمہاری اولاد محبوب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد محبوب نہیں تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط خیال ہے کہ حضرت ابراہیم کا اولاد سے محبت نہیں تھی. تمہیں کیا محبت ہوگی جو حضرت ابراہیم کو تھی؟ اللہ کے حکم پہ قربانی دینے کا جذبہ حضرت ابراہیم کو جو تھا وہ ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہوا ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے واقعی کر کے دکھایا ہے. انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی ابراہیم. اور وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اللہ نے فرمایا اب آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. اور وہ دعا جو آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بچوں میں بھی شریعت کی امامت رکھیے گا، مبارک ہو آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی. اسماعیل بھی پیغمبر ہوگا، اسحاق بھی پیغمبر ہوگا. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے عظیم فضل و احسان اور اللہ کے کرم کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں اعمال کرنے چاہیے. ہمیں ایسے زبردست طریقے سے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا معیار اور ہمارے اعمال کا معیار قریب قریب ہو جائے، اور دونوں مل کے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنے وظیفے ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے توبہ ہے، جتنے استغفار ہیں، ان میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل وہ قرآن کریم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس کے لیے سب سے بہتر وقت. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نیک بندوں کے احوال بیان کیے تو فرمایا کہ وہ سحر کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے رات کے اس پہر میں کہ جب سو رہے ہوں بندہ اٹھے اور بہترین وضو کرے، پھر آرام تسلی سے نماز پڑھے تہجد کی. علماء کہتے ہیں طول القیام افضل من کثرت السجود، لمبا قیام کرنا زیادہ سجدے کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 12 رکعت پڑھیے تسلی سے آرام سے، 20 رکعت زیادہ تو ہیں. لیکن علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قیام طویل ہو سکتا ہے تو قیام طویل کرنا یہ سنت طریقہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کسی نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا، لا يحدث فيه نفسه، یہ خاص الفاظ ہیں حدیث کے، اور نماز میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کی، یہ کتنا بھاری جملہ ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا. نماز میں اپنے آپ سے باتوں کا مطلب کہ اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو منتشر نہیں کیا، یکسو کیا ہے. کس ذات کے سامنے کھڑا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیا چاہیے، کیا مطلوب ہے، اور یہ سجدہ کس عظیم ذات کی بڑھائی کے لیے کیا جا رہا ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما کے اٹھے، اور جب آپ اٹھے تو آپ نے یہ آیات پڑھی. یہ آیات پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. اس کے بعد تسلی سے، آرام سے کچھ دیر اللہ کو یاد کیجئے. آسمان و زمین میں اللہ کی قدرتوں پہ غور کیجئے، اللہ کی عظمت و بڑائی اس کا اقرار کیجئے، اور غور کیجئے کہ ہم بحیثیت انسان کے طاقت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دیکھنے سننے کے لحاظ سے کتنے کمزور ہیں، کتنے ہم کم علم ہیں، ہمیں غیب کی خبریں نہیں ملتی. مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کمر کے پیچھے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمارے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری اولاد کتنی ہونی ہے ہمیں معلوم نہیں، جسم میں پہلے پاؤں ٹوٹنا ہے یا ہاتھ ٹوٹنے ہیں معلوم نہیں ہے، پہلے آپ نے مرنا ہے یا پہلے والد نے مرنا ہے معلوم نہیں ہے، کسی بھی چیز میں انسان کوئی اللہ نے اس کو اختیارات نہیں دیے ہیں، کتنا بے بس ہے. لیکن دوسری طرف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو کتنا بڑا اکرام دیا ہے، روئے زمین پہ چلتا پھرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے، سمندروں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے. یہ کرم، یہ فضل، یہ مقام اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے، ورنہ بزور بازو انسان جب اپنے عقل کے مطابق اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اعمال اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے یہ فرمایا کہ میرا اللہ ہے اور وہی آسمان و زمین کا مالک ہے اور اسی کے حکم پہ شب و روز بدلتے ہیں، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. حضرت ابراہیم نے کہا اگر تمہارے اختیار میں ہے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، آپ اس کو مغرب سے نکال کے دکھائیے. بے بس ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا تھا وہ شرمندہ ہو گیا اور نہیں کر سکا. اس طرح بے مثال بہت ساری بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جہاں وحی اور عقل کا جب موازنہ ہوا ہے تو وہاں پہ عقل والوں نے بہت زیادہ مار کھائی ہے اور شرمندہ ہوئے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسان ایک طرف نہایت ہی کمزور ہے، انسان ایک طرف نہایت ہی بے بس ہے، انسان مستقبل کے حوالے سے یا ماضی کے حوالے سے بالکل بے عمل ہے، لیکن ہاں اگر انسان کو قیمتی بنانا ہے تو اس انسان کے اندر شریعت مطہرہ اور علم کی کیفیات ڈال دی جائیں، وہی آدمی ہوگا، وہی اس کی دو ٹانگیں دو ہاتھ ہوں گے، لیکن جب وہ عالم بن جائے، جب وہ شریعت کا عامل بن جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خلائق اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. علماء اور طلباء اور مسلمان اہل دین اور ہمارے مسلمان بھائی کیسی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طاقت، یہ قوت انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ علوم ربانی کا کمال ہے، اللہ کے دیے ہوئے علوم کا کمال ہے، کہ وہ علوم جب عطا فرما دیے جاتے ہیں تو ایک غیر معمولی انسان وجود میں آتا ہے جو اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑا وظیفہ وہ استغفار ہے. استغفار کی بے شمار صورتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اس کو سمجھانا، اس کو صحیح بات پہنچانا، امر بالمعروف، یہ بھی استغفار کی ایک صورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اسلام اور شریعت پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک بات ثابت نہیں ہے، ایک بات حقیقت نہیں ہے، اور وہ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو بار بار کہی جا رہی ہے، اس کی اصلاح کرنا استغفار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گناہ کو شریعت کا عمل دے کے ضروری کہہ کر مسلمانوں سے کرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کب تک چشم پوشی ہوگی، اس کی روک تھام کے لیے اعلان کرنا یہ استغفار ہے. اور اسی طرح اپنی محاسبہ، اپنے اعمال پہ توجہ اور استغفار کے لیے تین قسم کے اعمال علماء نے ضروری قرار دیے ہیں. سب سے پہلے جو ماضی میں ہوا ہے اس پہ شرمندگی، اس پہ توبہ، اس پہ اللہ بزرگ و برتر کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور حال کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ایسے الفاظ میں معافی مانگیے، ایسے کلمات میں معافی مانگیے کہ اس میں اللہ کی ذات کی بڑائی ہو اور آپ کی ذات کی کمی ہو۔ اللہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ آپ غفور و رحیم ہیں، آپ کا کرم بے شمار ہے، اور آپ کی میں مخلوق ہوں، آپ ہم پہ کرم کرتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں بہت گناہگار ہوں، اس طرح اپنی زبان میں، اپنے کلمات میں اللہ کے سامنے اپنا عرض رکھیے، اپنی فریاد رکھیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سیدھے راستے پہ چلنے کے اللہ سے عہد و پیمان کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر لیجئے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور جہاں تک میری بشری طاقت میں ہے، میں آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ استغفار کہلاتا ہے، اور یہ استغفار اگر مسلمان کرنا شروع کر دیں، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب یہ استغفار کریں گے اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ دینا کہ مسلمان پہ عذاب نہیں آتا اور کلمہ گو مسلم پہ کسی قسم کی کوئی سزا نہیں آتی، غلط بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تیر لگنے سے شہید ہو گئے، اور ان کے ایک رشتہ دار خاتون نے نوحہ کیا، وہ روئی اور اس نے کہا کہ واہ کیا زبردست آدمی ہے اور جنت کے محلات میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ جنت پہنچا یا نہیں پہنچا؟ لیکن اس سے لوگ کچھ غلط مطلب بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو نہیں چاہیے کہ کسی کو جنت ہی کہیں، کسی کے بارے میں اچھی بات کریں یا کسی کے بارے میں کہیں کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ اس طرح ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ حضرت والی صاحب اس مسئلے میں یہ بیان کرتے تھے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ آدمی کیسا تھا وہ اللہ کی مخلوق بتائے گی، اس آدمی کے اعمال، اس آدمی کے افکار، اس آدمی کے اخلاق، بشرط یہ کہ وہ شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق ہو، ورنہ تو یہودی بھی کہیں گے کہ ہمارا آدمی جنتی ہے اور نصارہ بھی کہیں گے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہاں جو مسلمان ہو، جو سنت کا متبع ہو، جو کتاب و سنت کا پابند ہو اور وہ حالت ایمان پر دنیا سے گزر جائے، تو اس کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے، یقین سے کہہ نہیں سکتے۔ اپنے بارے میں یقین نہیں ہے تو کسی اور کے بارے میں یقین کیسے ہوگا؟ اسی لیے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، استغفار بہت زیادہ ضروری ہے۔ استغفار کی ایک اور صورت بھی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے کچھ پہلو ہیں۔ ایک ہمارا جسم ہے، اور اسی طرح ہمارا مال بھی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم پہ شریعت کا حق ہے، اسی طرح مال پہ بھی شریعت کا حق ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں عجیب اخلاق پیدا ہوئے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا اور دنیا کے وسائل و اسباب ضرورت سے زیادہ موجود ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے قائل ہیں، کسی غریب پر، یتیم پر، یسیر پر، ابن سبیل پہ اور اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کے قائل نہیں رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے پیغمبر، آپ مسلمانوں سے صدقات لیجئے، زکات لیجئے، عطیات لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ جو ان کے لیے دعا کریں گے وہ ان کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا، وہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بنے گا اور وہ ان کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اعمال میں جیسے جسمانی اعمال ہیں، اسی طرح مالی اعمال کا بھی شریعت میں بڑا مقام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہو وہ اچھا صدقہ کرے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی 100 روپے صدقہ کرے، دوسرا آدمی 1,00,000 روپے صدقہ کرے، تیسرا آدمی کروڑ روپے صدقہ کرے، ہر کسی کو اللہ نے اس کی توفیق کے مطابق اسباب دیے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ کسی کو 1000 روپیہ دے دے اور بولے کہ جی میں نے بھی صدقہ کیا، تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا یہ تو ہر کسی کا شوق ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اسی طرح اپنی اولاد میں بھی استغفار کیجئے. کیسے؟ کہ اولاد آپ کی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کن اعمال میں ملوث ہے، ان کو بٹھائیے، ان کو سمجھائیے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، ان کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیے، ان کو حفظ کرانے کی کوشش کیجئے، ان کو حرام و حلال و حرام کی تعلیم دیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان استغفار کو اپنا عمل بنا لیں. قرآن کریم کی ضمانت ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے احوال کو جلد بہتر کرے، اور ہمارے سیلاب زدگان بھائی جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، پورا پاکستان اس وقت صدمے میں ہے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور مسلمانوں کے صدمے اور غموں کو جلد دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے مستحق کو ساتھ رکھنا کیسا ہے؟ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حیلہ تملیک کہتے ہیں. علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے. اصل میں مسئلہ اس طرح ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں مسلمانوں کے اموال خرچ ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی. زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، زکوٰۃ یتیموں کے لیے ہے. اس لیے جو زکوٰۃ فقیر اور یتیم اور مسکین کا حق ہے وہ مسجد کی تعمیر میں جائز نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ بھی مانگتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک مستحق کو لے جاتے ہیں. وہ مستحق زکوٰۃ قبول کر لیتا ہے اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ پیسے جو اس نے بحیثیت زکوٰۃ کے لیے تھے وہی پیسے وہ مسجد کی تعمیر میں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک بن چکا ہے اس لیے وہ دے سکتا ہے. اس پورے مسئلے کو حیلہ تملیک کہتے ہیں اور علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے. کیا مسلمانوں پہ ایسی کون سی آفت آ چکی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ مسجد کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ البتہ شدید مجبوری ہو، مشکلات بہت زیادہ ہوں، مسجد نہ ہو، مسجد کا بنانا نہایت ضروری ہو اور فقراء مساکین مسلمان آپس میں مل جائیں تو علماء کرام نے اجازت دی ہے. یعنی فقہی قواعد کے لحاظ سے اس مسئلے پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی عالم اس پہ عمل کرنے کو پسند نہیں فرماتا اور کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. کیا مالدار شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اس میں بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے پیغمبر، ہم نے دیکھا کہ آپ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، آپ غربت کی حالت میں ہیں، ہم نے آپ پہ فضل کیا اور ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. اغنا یغنی کا مطلب ہے مالدار ہو جانا. یہ مالدار کیسے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تو حضرت خدیجہ وہ مالدار خاتون تھیں. ان کی مال میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استعمال کرنے کی اجازت تھی، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پتہ چلا کہ بیوی کا مال اگر ہے تو شوہر بھی اس کی وجہ سے احکام لیتا ہے، اس لیے مستحق بیوی کو شوہر زکوٰۃ نہیں دے گا. وہ جو حدیث میں آتا ہے، حضرت زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میرا شوہر غریب ہے، میرا شوہر مستحق ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان کو صدقہ دے دوں؟ اس حدیث کے نیچے علامہ نووی نے اپنی شرح میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد صدقہ نافلہ ہیں، زکوٰۃ مراد نہیں ہے. پتہ چلا کہ بیوی بھی اپنے مستحق شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ صدقہ نافلہ کی اجازت دی ہے، زکات کی نہیں دی ہے. دوسری بات، ایک مسئلہ اس طرح بھی ہے کہ ایک شوہر کی بیوی اگر صاحب مال ہے تو شوہر کو زکات دی جا سکتی ہے. یعنی کسی کی بیوی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور وہ زکات دینے والی ہے، لیکن شوہر غریب یتیم ہے، مسکین ہے، اور کوئی انتظام نہیں ہے، تو بیوی کے مال کی وجہ سے شوہر کو زکات دینا منع کرنا، علماء نے اس میں بھی وضاحت کی ہے کہ غریب شوہر کو زکات دی جا سکتی ہے. اس مسئلے میں وضاحت بہت زیادہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا کچھ اس میں اختلاف بھی ہے. مسئلہ واضح یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکات نہ دے. پوچھا ہے کہ لاریب نام رکھنا کیسا ہے؟ لاریب اصل میں اسم نہیں ہے، لا کہتے ہیں نہیں کو، ریب کہتے ہیں شک کو. ذالک الکتاب لا ریب فی. اب کسی کا آپ نام رکھ دیں کہ نہیں ہے شک، تو یہ نام تو نہیں ہوا نا، یہ تو بس اپنی مرضی سے جو بھی لگا دیا لگا دیا. نام بہترین ہونا چاہیے، نام ریکارڈ والا ہونا چاہیے، نام ہسٹری والا ہونا چاہیے کہ یہ نام جو رکھا جا رہا ہے کیوں رکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے بزرگ کا تھا، اس لیے کہ یہ بڑے نیک آدمی کا تھا، اس لیے کہ یہ بڑے کارنامے والوں کا تھا، اس لیے ایسے نام رکھے جائیں. آج کل لوگ ناموں میں بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہے ہیں، عجیب عجیب نام سننے میں آتے ہیں. اس لیے اور نام کا اثر انسان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کسی آدمی کو ویسے ہی بیمار بیمار کہنا شروع کر دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کچھ دنوں میں بیمار ہو جائے گا، اور آپ ایک آدمی کو ویسے ہی کچھ کہنا شروع کر دیں، کچھ دنوں میں اس پہ اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نام بہترین رکھیں، نام صحابہ کرام کے نام رکھیں، انبیاء کرام کے نام رکھیں، صلحاء کرام کے نام رکھیں. حضرت مریم کو جب لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیہ، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت مریم کو اخت ہارون کیوں کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانو یسمونا ابناءہم باسماء آبائہم، وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے اپنے بڑوں کے نام پہ. ایسا نام رکھیں کہ آپ کے نیک بڑوں کا نام ہو. وہ پوچھا ہے کہ کیا شدید بیماری کی حالت میں اونٹنی کا پیشاب استعمال کرنا جائز ہے؟ اگر طبیب حاذق اور معتدل ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہماری فقہ حنفی کے راوی بھی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی، نہ کرنا بہتر ہے. اگر رکعت رہ گئی ہو اور امام کے ساتھ سلام کر لیں، یہ سہو خلف الامام کہلاتا ہے، امام کے پیچھے اگر آپ نے غلطی سے سلام کر لیا اور پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اگر آپ اس جگہ سے اٹھے نہیں ہیں، آپ نے ادھر ادھر زیادہ دیکھا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کی ہے، تو فوراً کھڑے ہو جائیے اور اپنی نماز کو پورا کر لیجئے، سہو خلف الامام معاف ہوتی ہے. پوچھا ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ فقہا نے منع کیا ہے، البتہ نفل نماز کے سجدے میں بعض فقہا نے اپنی زبان میں دعا مانگنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سجدے کی دعائیں معذورہ دعائیں ہوں، سجدے کی دعائیں قرآن کی دعائیں ہوں، سجدے کی دعائیں حدیث کی دعائیں ہوں، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر مانگنی ہی مانگنی ہے تو نفل نماز میں کبھی کبھی اگر اپنی زبان میں مانگ لی جائے تو اقوال اس کے موجود ہیں. پوچھا ہے کہ کرائے کا مکان لینے سے مسافر مقیم ہو جاتا ہے، ہر ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے رکنے کا طویل ارادہ ظاہر ہو جائے، مثلا شادی کر لی، مثلا گھر کرائے پہ لے لیا، مثلا وہاں پہ زمین خرید لی، اس قسم کے اعمال سے مسافر مسافر نہیں رہتا، وہ مقیم بن جاتا ہے. یا پھر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو تو بھی مسافر مسافر نہیں رہتا، مقیم رہ جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، لوگ اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں، جائیدادوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم بھی مسافر ہیں. عجیب مسافر ہیں، اپنی 1000 ایکڑ زمین میں بندہ مسافر ہو تو یہ تو عجیب مسافر ہے، یہ غلط مسئلہ ہے. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، جس علاقے میں آپ کی زمین ہوگی وہ آپ کا وطن اصلی کہلائے گا، اور وہاں آپ جب بھی جائیں گے آپ پوری نماز پڑھیں گے، دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ داڑھی کی کیا مقدار فتویٰ کی روح سے اور تقویٰ کی؟ داڑھی کی مقدار ایک مشت کے برابر کم از کم ہونی چاہیے، اور تقویٰ بھی یہی ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ داڑھی آپ ڈھائی فٹ کے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی ڈرائیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو باقاعدہ حج کے دوران قینچی اپنے پاس رکھتے تھے، اور جن لوگوں کی داڑھی حد سے زیادہ ہوتی تھی ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس لیے، اور داڑھی ایسی بھی نہیں ہوتی جیسے ہمارے اثنا عشریہ والے کہتے ہیں کہ 40 قدم سے نظر آئے تو داڑھی ہے، اس لیے ان کی داڑھی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ سنت سے بالکل ثابت۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ مسجد عثمان طاہر، جامعہ امام ابو یوسف، جامعہ مسجد مفتی محمود نوری آباد، تمام مدارس کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے تمام معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہماری تمام ضروریات پوری فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کے اللہ حفاظت کرے، حاضرین مجلس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے استغفار کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ ہر کام میں اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتہ۔